الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں اور سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے خصوصیت کے ساتھ ایک ایسی شخصیت ایک ایسے عظیم انسان جنہیں خلاق عالم نے ظاہری و باطنی روحانی اور جسمانی کمالات سے اس انداز میں سرفراز اور مشرف فرمایا تھا کہ آج روحانی سلاست جو اس وقت مسلمانوں میں موجود ہیں ان تمام کی سوائے ایک سلسلہ نقشبندیہ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کڑی چلتی ہے اس کی پہلی کڑی اور صحبت پیغمبر سے ظاہری اور باطنی علوم کو حاصل کر کے رفعت اور عظمت کی اعلی بلندیوں پر فائز ہونے والی شخصیت، وہ شخصیت کے جنہوں نے اپنے بچپن ہی سے اپنی آنکھوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روشن کیا، جن کی تربیت معلم انسانیت کے ذریعے سے تکمیل کو پہنچی، جن کی جرأت اور بہادری کو صحبت پیغمبر نے نکھار دیا، میری مراد سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ ان کے بارے میں چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اس لحاظ سے ایک اپنا امتیازی اور انفرادی وصف رکھتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ایک گروہ اور طبقہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں حد سے بڑھ گئے، اور یہاں تک کہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے اور آپ کو تخت عہدہ تک پہنچانے کی کوشش کی، ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو کر محبت اور عقیدت کی تمام سرحدات کو عبور کر کے اس انداز میں غلوب کرتا چلا گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقام الوہیت پہ بٹھانے کی کوشش کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان میں سے صحیح اور سچا گروہ اور طبقہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتا ہے، ان کی توہین اور گستاخی کو کفر جانتا ہے، الوہیت عام پر بٹھانے کی کوشش کو بھی خود عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے منافی اور ان کی عظمت کے خلاف سمجھتا ہے اور کفر جانتا ہے۔ بین ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مخالفت اور دشمنی میں آگے بڑھا کہ وہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے دور قرار دے کر ان کے قتل کے درپے ہوا، اور اسی گروہ کے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی مسجد کے ساتھ شہید کرنے کی کوشش کی، اور اسی کے تلوار کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ آج تک وہ گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض اور عداوت کو اپنا ایمان سمجھتا ہے اور اسی کو اسلام سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسرا گروہ اور طبقہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعوے دار ہے، اس نے عیسائیوں کی روش پہ چلتے ہوئے محبت اور عقیدت کے تمام ضابطوں اور اصولوں کو پامال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بالکل بیان ہی وہی الفاظ کہے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے تھے، بلکہ یہ اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور عقیدہ امامت کے عنوان سے اماموں کو وہ مقام اور وہ بلندیاں اور رفعتیں دینے کے چکر میں پڑے کہ اللہ کی ذات بھی نیچے رہ گئی اور امامت کا درجہ اس سے بھی بالا ہو گیا. یہاں پر بھی وہ تیسرا طبقہ اور تیسری جماعت حق و صداقت پر ہوگی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف یہ کہ ایک صحابی رسول بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کیے ہوئے حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، داماد پیغمبر، حسنین کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ کی حیثیت سے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنی محبت کا محور اور مرکز قرار دیتی ہے. ایسی صورتحال میں جب کسی شخصیت کے ساتھ اس انداز میں افراط و تفریط کا شکار ہونے والی جماعتیں اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے نظریات کی مرض کے مطابق حالات و واقعات کو اپنے خیالات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہوں تو پھر بہت مشکل اور بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ صحیح صورتحال کو جو کہ افراط و تفریط سے بالا تر ہو کر مخالفت اور بیجا موافقت سے الگ ہو کر صحیح صورتحال کو واضح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے، یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. محبت کرنے والوں نے محبت کا آغاز یہاں سے کیا کہ بعض ایسی بے سروپا بے بنیاد روایتوں کا سہارا لینے کی کوشش کی جو کہ بعد میں بنائی گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کسی عام جگہ پر نہیں ہوئی. یہ بات ایک ایسی بات جو فطرتاً اصولاً اور ضابطہ کے اعتبار سے کوئی آدمی کی عقل سلیم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ اس کائنات میں بعض مقامات کو دوسرے مقامات پر ایک فوقیت، شرافت اور خصوصیت حاصل ہوتی. میدان ہے تو کھیل کے کام آئے گا، ہسپتال ہے تو علاج و معالجہ کے کام آئے گا، دکان ہے تو کاروبار کے کام آئے گی، مکان ہے تو رہنے کے کام آئے گا، اور مسجد ہے تو عبادت کے کام آئے گا. محبت میں غلو کرنے والوں نے اس بات کو بہانہ بنایا کہ جی بعض روایات یہ ملتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہونے ہی والی تھی کہ بیت اللہ کی دیوار پھٹ گئی، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ابن ابی مناف بنت مناف وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئی، بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. بظاہر تو بہت بڑی عظمت اور شرافت کی بات ہے، بظاہر یہ ایک ایسا منصب کا عطا کرنا ہے کہ جس منصب کے مقابلے میں دنیا میں کوئی دوسرا منصب جچتا ہی نہیں، لیکن اگر سوچنے سے اس بات کی طرف تھوڑا سا غور کر کے دیکھا جائے تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا بیت اللہ لوگوں کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، بیت اللہ کوئی زچہ بچہ خانہ تو نہیں ہے، بیت اللہ کو تو اللہ نے اپنی عبادت کا گھر بنایا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ مکان تعمیر کیا گیا ہے کہ جس کا طواف انبیاء نے کیا، جس کا طواف فرشتے نے کیا، جس کا طواف کائنات انسانی کرتی ہے. اگر بیت اللہ میں ولادت باعث شرافت ہوتی اور بیت اللہ میں پیدا کر کے کسی کی عزت و عظمت کو چار چاند لگانا ہوتے تو سب سے پہلے اللہ آدم کو ہی بیت اللہ سے پیدا کرتا، سب انبیاء علیہ السلام کی تخلیق کا موقع اور وقت ولادت بیت اللہ ہی سے کیوں نہ شروع ہوا. پھر سوال یہ ہے کہ خود اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت اللہ کے پہلو میں یعنی پڑوس میں چند گز کے مقام چند گز کے فاصلے پر آج بھی وہ جگہ اور نشان موجود ہے، وہ مکان اس جگہ پر بنا ہوا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر کو جسے ساری کائنات میں اپنے بعد شرافت اور عظمت سے نوازا ہے اسے بیت اللہ کے اندر کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ بیت اللہ کے بارے میں تو فرمایا یہ امن والا گھر ہے، یہ مقدس اور پاک جگہ ہے، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھیے، اس پاک صاف منزہ مقدس گھر کو اس طرح جائے پیدائش بنانا کسی طرح بھی عقلن اور دیانتن اور روایتن صحیح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ بات کہی جائے کہ نہیں جی بہرحال روایت میں آیا ہے تو پھر میں آپ حضرات کے لیے روایت ہی کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر روایات کے مطابق ایک اور ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی اور وہ حکیم ابن ہضام ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا داد بھائی ہے، اس کے بارے میں بھی روایات یہ ہیں. یہاں تو یہ روایت پیش کی گئی کہ بیت اللہ کی دیوار پھٹی اور وہ والدہ محترمہ اندر چلی گئی، وہاں یہ روایت ہے کہ وہ بیت اللہ کی صفائی اور خدمت کے سلسلہ میں بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئی تھی تو حکیم ابن ہضام پیدا ہو گیا. تو اگر روایات ہی کو دیکھا جائے تو پھر روایات تو حکیم ابن ہضام کے بارے میں بھی ملتی ہیں، پھر ان کو تم اپنا پہلا امام کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر ساری خصوصیات کا محور و مرکز انہیں کیوں قرار نہیں دے دیتے؟ تو اس روایت کا کوئی صحت سے تعلق نہیں ہے کہ جس روایت کے ذریعے سے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی کی ولادت کہاں ہوئی. معتبر مصدقہ اور صحیح روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو کتب شیعہ میں بھی ہیں کتب سنیہ میں بھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شعب بنو ہاشم میں ہوئی. شعب بنو ہاشم ایک گھاٹی کا نام ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جہاں ہاشم قبیلہ کے لوگ آباد تھے، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد کا نام ابو طالب، طالب دراصل آپ کے بڑے بھائی کا نام ہے، اس پر کنیت ہے ابو طالب کی، طالب کا باپ، اور اصل نام ہے عبد مناف. آپ کے والد محترم ہیں. ولادت کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 7 سال قبل یا 10 سال قبل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. گویا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی صغر سنی ہی میں تھے، اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں. روایات کے سے تو یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ ابو طالب ایک وقت ایسا آیا کہ معاشی طور پر کافی پریشان ہوئے اور گھر میں فاقوں پہ فاقوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تدبیر یہ نکالی کہ اپنے چچا حضرت عباس کو اس لیے تیار کیا کہ ایک ابو طالب کے بیٹے کو آپ اپنی کفالت میں لے لیں، ایک کو میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں. اس طرح حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی ابھی 2-3 سال کے تھے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے گھر میں لے آئے، اور پھر پوری کی پوری پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیغمبر کی صحبت میں اور پیغمبر کے گھرانے میں. یہ ہے شرافت کی بات. جو صحیح بات ہے اسے بہرحال تسلیم کیا جانا چاہیے، جو عظمت کی بات ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس بات کو 4 چاند لگا کر جب شروع سے اللہ تعالی نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو کون ہے جو اس کے اوپر پردہ ڈالے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی شرافت اور فضیلت اور منقبت یہ ہے کہ پیدائش کے چند دنوں کے بعد انہیں پیغمبر کی آغوش رحمت نصیب ہوئی، پیغمبر کا گھر نصیب ہوا، پیغمبر اسلام کی کفالت ملی، پیغمبر اسلام کے ہاتھوں سے جس طرح باپ اپنے بیٹے کا استاد اپنے شاگرد، پیر و مرشد اپنے مرید کے لیے اپنے تعلیمات کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے، اپنے پند و نصائح کے ذریعے، اور اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے طور و اطوار کو صحیح طور پر لانے کی کوشش کرتا ہے. علی وہ شخصیت ہے کہ جن کے اخلاق و کردار کو پیغمبر نے خود سنوارا، پیغمبر نے آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو، اور آپ کی بہادری کو، آپ کی جرات کو، آپ کی دیانت کو، آپ کی امانت کو، آپ کی شرافت کو شروع ہی سے آپ کی فطرتاً تباہ ثانیہ بنا دیا تھا. یہ وہ شخصیت ہیں جو پیغمبر کے زیر کفالت رہ کر بچپن سے لے کر جوانی تک پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور کبھی پیغمبر سے جدا نہیں ہونے پائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد دعوت ذی العشیرہ، قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اپنے عزیز و اقربا کو بلا کر انہیں اسلام کی دعوت دی، اور جب انہوں نے پیغمبر کی دعوت پر آ کر دعوت پیغمبر کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. اعلان نبوت کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آزاد مردوں میں پورے دنیا انسانیت میں مکہ کے ان لوگوں میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی دعوت پہ لبیک کہنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور چھوٹی عمر کے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور غلاموں میں سب سے پہلے پیغمبر کی نبوت کو ماننے والے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت علی نے 13 سال مکہ میں گزارے. ہر موقع پر حضور کے ساتھ ہیں، ہر لمحے میں پیغمبر کے ساتھ ہیں. یہاں پر میں آپ حضرات کو ایک بات بتانا چاہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب کفار کے مظالم، ان کی ظلم اور زیادتی حد سے بڑھ گئی، تو مکہ مکرمہ میں ایک دوسرے کی غم گساری کے لیے، ایک دوسرے کے بارے میں خیال رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ایک سلسلہ مواخات پیدا کیا. ایک دوسرے کا غم گسار ایک دوسرے کو بنانے کے لیے کہ جب فلاں کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے فلاں کو جانا چاہیے، فلاں کو پریشانی آئے تو باقی تو سب آئیں گے لیکن فلاں کو پہلے جانا چاہیے. اس سلسلہ مواخات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غم غسار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، دو سال. لیکن ایک سلسلہ مواخات قائم ہوا ہے مدینہ منورہ میں آ کر. مدینہ منورہ میں آپ نے ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کو، دو صحابیوں کو ملا کر جو سلسلہ مواخات قائم کیا ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ مواخات حضرت سہیل ابن حنیف انصاری کے ساتھ قائم ہوا تھا. اس بات کا کسی آدمی کو دھوکہ نہ لگے کہ جو مدینہ منورہ میں سلسلہ مواخات ہوا تھا اس میں حضرت علی حضور کے ساتھ. مدینہ منورہ میں جو ایک انصاری اور ایک مہاجر کا آپس میں ایک ایسا نہ ٹوٹنے والا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کے نام سے پیدا کیا تھا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ مواقعات حضرت سہیل ابن حنیف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم ہوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو حکم الہی تھا کہ آپ اپنا ہم سفر اور اپنا ساتھی اور ہم رکاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنائیے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب جب کہ آپ کے گھر کا پیرا، آپ کے گھر کا محاصرہ، مشرقین مکہ کے تمام قبائل کے کڑیل جوانوں نے مل کر کیا ہوا تھا، اس نیت سے کہ جو ہی آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ کو سب مل کر رات کی تاریکی میں قتل کر دیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضور کے قتل میں کوئی ایک قبیلہ یا ایک آدمی شریک نہیں بلکہ تمام قبائل عرب ہوں گے، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ہوگا. تو اس طرح قبیلہ ہاشم کے لیے سارے قبیلوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہے گا. اس نیت سے جب ننگی تلواریں لے کر پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کفار کھڑے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں ہیں، ان کے میرے پاس کچھ مال و زر رکھے ہوئے ہیں، تم ایسا کرو کہ میری چار پائی پر سو جاؤ، میں چلا جا رہا ہوں، میرے بعد یہ ساری امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے تم بھی مدینے میں چلے آؤ. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہ پیغمبر اسلام کے بستر پر ایسے عالم میں سونا جب ننگی تلواروں کا سایہ ہو، دشمن قتل کا ارادہ لے کر گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہوں، اور پیغمبر اسلام کا کسی آدمی پہ اعتماد کرنا کہ میرے بعد پورے احسن طریقہ کے ساتھ ایک ایک امانت لوگوں تک پہنچا دیں گے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اس موقع پہ کیا گیا. تو میں یہاں سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ننگی تلواروں میں علی کو اپنی امانتیں سپرد کر کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نگاہ نبوت یہ بات دیکھتی تھی، فراست پیغمبر اس بات کو جانتی تھی کہ علی میری پرورش میں جوان ہو کر اتنا دیانتدار، اتنا جری اور اتنا بہادر ہو چکا ہے کہ ننگی تلواریں دیکھ کر بھی میرے بستر سے دور نہیں ہٹے گا، میری عدم موجودگی میں بھی میری امانت کو ادا کرنے سے باز نہیں آئے گا. تو جس پیغمبر کی امانتیں مال و زر ننگی تلواروں میں لے کر علی ننگی تلواروں کے سائے میں لیٹ گئے اور پیغمبر کے بعد وہ امانتیں ادا کر کے مدینہ میں آئے، سوال یہ ہے کہ اس علی المرتضیٰ کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جب سروں پہ تلواریں بھی نہیں تھی، جب گھر کا محاصرہ بھی نہیں تھا، جب جان کے دشمن بھی نہیں تھے، پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، دین کی امانت ان کے سپرد کر گئے تھے، انہوں نے تلواروں کے ڈر سے یا موت کے ڈر سے دین کی امانت کو چھوڑ کر گھر میں چپکے سے بیٹھ کے ہوں یا تکیہ کی چادر اوڑھ کر انہوں نے دین کو پگڑتے ہوئے دیکھا اور خاموشی برداشت کر لی ہو، یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی طور پر بھی کسی انداز میں بھی برداشت نہیں کی جا سکتی. مدینہ میں آئے، جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جلیل القدر صحابہ بھی ہیں. ادھر سے مکہ کا لشکر آیا، جب صفیں سیدھی ہوئی سب سے پہلے کفار کے لشکر سے تین ہیں، ولید بن عتبہ، باپ بیٹا اور شیبہ، یہ تینوں میدان میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں نکالو کسی کو. تو ان کے مقابلے میں مدینہ میں رہنے والے انصار تلواریں لے کر جب میدان میں آئے تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو جواب میں انہوں نے کہا ہم مدینہ کے انصار ہیں. تو مکہ کے ان سورماؤں نے کہا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، ہم تمہیں اپنے مقابلے سے کمتر سمجھتے ہیں، تم واپس جاؤ. ہمارے مقابلے میں مہاجر وہ لوگ مکہ سے بھیجو جو ہمارے قبیلوں کے ہیں، ہماری طرح ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ بہادروں کے ساتھ پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے مقابلے میں اپنی فوج سے جو سرمایہ بھیجا وہ تین شخصیتیں تھیں، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد مطلب جو حضور کے چچا داد بھائی تھے، اور اسی طرح تیسرے شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، انہوں نے شیبہ کو قتل کر دیا. حضرت علی کا مقابلہ ولید ابن عتبہ سے ہوا، انہوں نے ولید کو قتل کر دیا. حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ ہوا، کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابو عبیدہ کافی زخمی ہو گئے. حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر عتبہ کو قتل کر دیا. حضرت ابو عبیدہ کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں لائے تو زخموں سے نڈھال تھے اور نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. حضرت ابو عبیدہ نے زخمی حالت میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول، اگر اس حالت میں میں مر جاتا ہوں تو کیا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ حضور نے قسم اٹھا کر کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیری شہادت پہ میں محمد گواہ ہوں، یہ بات آپ کا فرمانا تھا کہ وہ شہید ہو گئے.
نعرہ تکبیر انجام صرف صحابہ.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر سے جب واپس لوٹے جس میں 70 بڑے بڑے کافر قتل کر دیے گئے, ابو جہل بھی اسی جنگ میں قتل ہوا, اور 70 بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے, تو مال غنیمت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی, ایک وہ تلوار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کی تھی جسے ذوالفقار کا نام دیا گیا ہے, ایک تلوار, اور بعض روایات کے مطابق ایک زرہ آپ کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی, اور یہی وہ زرہ تھی کہ جب رجب کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشورے کے ساتھ, مشورہ بھی نہیں بلکہ ان کی دعوت کے ساتھ, کہ ان دونوں حضرات نے مل کر کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور پیغام نکاح دیں, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے, فرمایا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے, تو فرمایا ایسا کرو کہ زرہ کو بیچ دو, اور زرہ کو بیچ کر تم سامان خرید کر لاؤ جہیز کا سامان. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. آج جو ہمارے ہاں یہ ایک رسم اور رواج ہے کہ جب تک جہیز تیار نہ ہو اس وقت تک بچی کا نکاح نہیں ہوتا. اس جہیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں, نہ یہ جہیز اسلامی تاریخ میں کسی جگہ سے ثابت ہے. وہاں تو اگر کوئی چیز ثابت ہے تو وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ فروخت کی, اور اس زرہ کو فروخت کس کے پاس کیا, بھیجا پیغام نکاح دینے کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے, اور جب زرہ کے فروخت کرنے کی بات آئی تو زرہ کو خریدنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی تشریف لائے کہ میں یہ زرہ فروخت کرنا چاہتا ہوں, کہ اس کے لیے میں شادی کا کچھ سامان خریدنا چاہتا ہوں. تو حضرت عثمان نے فرمایا یہ کتنے کی ہوگی؟ انہوں نے کہا آپ بتلائیں کتنے کی ہوگی. خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ زرہ ایسے 40-50 درموں سے زیادہ نہیں تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں اندر جاتا ہوں, تم اس زرہ کی کڑیاں گن لو, جتنی کڑیاں ہوں گی میں اتنے درم دے دوں گا. کہتے ہیں میں نے زرہ کی کڑیاں گنی تو وہ مشکل 400 یا 450 تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 500 درم دے کر وہ زرہ خرید لی, اور جب میں خوشی خوشی 500 درم لے کر واپس لوٹا تو مجھے آواز دی کہ ٹھہریے واپس تشریف لائیے. جب میں واپس گیا تو فرمایا یہ زرہ میری ہے, درم آپ کے ہیں, اب یہ زرہ بھی میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے. آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں اور زرہ پہن کے جہاد کرتے رہیں, آپ جہاد کریں گے تو عثمان کو زرہ کا ثواب ملتا رہے گا. آج کہنا آسان ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان خرید کر لائے, پیغمبر نے اپنی بیٹی کو کیا جہیز دیا جو حضرت علی کی زرہ فروخت کر کے خریدا گیا تھا؟ 2 گھڑے, ایک مشکیزہ پانی کا, ایک تکیہ چمڑے کا جس میں کھجور کی شال بھری ہوئی تھی, ایک ہاتھ سے آٹا پیسنے والی چکی, یہ کل سرمایہ تھا سیدت النساء اہل الجنہ کا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سے نکاح کے بعد جس گھر میں گئے وہ گھر بھی ان کا اپنا نہیں تھا, بلکہ ایک انصاری صحابی کا تھا جس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک مکان لے رکھا تھا. آپ نے ایسے بات کی کہ فلان انصاری کے پاس مکان ہے, حضور نے فرمایا میں تو پہلے اسے ایک مکان لے چکا ہوں, اب دوبارہ کیسے بات کروں. اس انصاری کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کی ضرورت ہے. خود آ کر اس نے التجا کی کہ حضرت میرے پاس جتنے مکان ہیں ان مکانوں میں سے جو مکان آپ لے لیں گے وہ میرے لیے میرے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا، جو میرے پاس رہ جائے گا اس کی میرے لیے کوئی ویلیو اور قدر نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نے دعائیں دی اور ان سے مکان لے کر حضرت علی کے سپرد کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جہیز کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی حیثیت
نہیں،
یا اسلام میں جہیز کا کوئی کسی انداز کا وجود
نہیں،
یہ سب ہمارے اپنے بنائے ہوئے، اور اپنی بنائی ہوئی لعنت ایسی گلے میں فٹ ہوئی ہے امت کے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی اگر جہیز نہ دے تو ناک نہیں رہتا، لیکن اس ناک کو جتنا بھی بچا لو بچتی نہیں ہے۔ سارے زمانے کی چیزیں دے دو، کوئی نہ کوئی آ کر کہہ دے گا فلاں چیز تو نہیں ہے، فلاں چیز تو نہیں ہے۔ اور اس کی بنا پر کس قدر اس وقت امت پریشانیوں سے دوچار ہے، یہ ایک طویل بات ہے جس کے لیے ایک پورا جمعہ اور ایک پورا بہت بڑا وقت چاہیے کہ آج اس لعنت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے ہم کن پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح فرمانا چاہا تو اب فرمایا کہ علی اپنے ساتھ براتیوں کو بھی لاؤ۔ کون کون سے براتی لاؤں؟ فرمایا حضرت عمر کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، عبد الرحمن ابن عوف کو بلاؤ، ابو عبیدہ ابن جراح کو بلاؤ، یہ لوگ آئیں تیرے براتی بن کر آئیں۔ اور یہ لوگ براتی بن کر آئے، اللہ کے نبی نے خود خطبہ نکاح دیا اور پھر ابو بکر عمر کو گواہ نکاح کا بنا کر فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا۔ یہ باتیں میں اس لیے شروع سے بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہیں کہ ان شخصیات کا آپس میں تعلق، آپس میں ایک دوسرے سے قرب، آپس میں ایک دوسرے سے واسطہ کتنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ چار صاحبزادیوں میں سے چھوٹی صاحبزادی، جبکہ اس سے پہلے حضور کی تین صاحبزادیاں حضرت ابو العاص اور اسی طرح حضرت عثمان کے نکاح میں آ چکی تھی۔ ایک صاحبزادی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں مکہ میں آ چکی تھی، اور ایک صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے جنگ بدر سے تو حضرت عثمان کو چھوڑ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھی۔ جب حضور واپس آئے تو حضرت عثمان پیغمبر کی صاحبزادی کو دفنا کر فارغ ہو کر قبرستان سے نکل رہے تھے کہ رسول اللہ واپس آئے۔ اس کے بعد دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد چوتھی صاحبزادی ہے جن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اس نکاح کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم فوت ہوئی تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا کہ مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں، تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، اس کے بعد جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے، اور جنگ احد کے بعد جنگ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ خندق میں ایک بہت بڑا بہادر مشرکین مکہ کی طرف سے جب 10,000 کے لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا، عمر ابن عبد بدھ اس نے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو تیز دوڑا کر خندق کو عبور کر کے مسلمانوں والی سیٹ اور مسلمانوں والے لشکر کی طرف آ گیا تھا۔ اس نے آ کر کہا تھا کہ میرے مقابلے میں کسی کو نکالو۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ 1,000 کے لگ بھگ بہادروں کے مقابلے میں اکیلا کافی سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نکلے اور چند ہی تھوڑے ہی عرصے کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے اس سورما کو بھی قتل کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے وہ ہے خیبر. خیبر سے پہلے بھی اگر کچھ واقعات پیش آئے ہیں میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ خیبر میں ایک قلعہ نہیں تھا، خیبر میں 12 قلعے تھے. خیبر ایک علاقے کا نام ہے، خیبر قلعے کا نام نہیں. اس ایک علاقے میں 12 قلعے تھے. ان 12 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بھیجے ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ جلیل القدر شخصیات تھیں کہ جن کی امارت میں کئی قلعے فتح ہوئے. ان تمام 12 قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا جس قلعے کا نام ہے القموس. کیا نام ہے؟ القموس. یہ قلعہ بڑی اہمیت کا حامل تھا اور کئی دن تسلسل حملوں کے باوجود بھی یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کو اپنا جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ اس قلعے کو فتح کر دے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے خیمہ میں آشوب چشم کی وجہ سے، آنکھ کے درد کی وجہ سے اپنے خیمے میں آرام فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور لوا ان کو دیا. آپ علم لے کر پھر آگے بڑھے اور آپ کے ہاتھوں پر اللہ نے قلعہ القموس کو فتح کر دیا. اور یہ وہ خاص ایک فضیلت اور شرافت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پہ حاصل ہوئی. لیکن میں نے یہ بات اس لیے وضاحت کے ساتھ کہی کہ دشمنان صحابہ اسی بات کو بہانہ لے کر کہ جناب باقی سب صحابہ ناکام ہو گئے، باقی صحابہ فرار ہو گئے، دوڑ گئے، کچھ نہیں ہو سکا، بس قلعہ فتح ہوا ہے تو حضرت علی کے ہاتھوں سے فتح ہوا ہے. یاد رہے کہ خیبر میں 12 قلعے تھے، 8 قلعے پہلے فتح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہاتھوں سے ہو چکے تھے. یہ القموس کا قلعہ حضرت علی کے ہاتھوں سے ہوا اور بہت بڑی شرافت اور فضیلت حضرت علی کو حاصل ہو. فضیلت اور شرافت کا انکار نہیں، لیکن کسی کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی ایک واقعے کو بہانہ بنا کر پھر پوری کی پوری تاریخ اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض المبات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جبکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا. جواب آیا، نہیں، بلکہ آپ کے انتظار میں. پھر آپ کے حکم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا گیا. 17 نمازیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی زندگی میں، آپ کے آخری مرض الوفات میں امت محمدیہ اور تمام صحابہ کرام کو پڑھائیں. لیکن فراست نبوت یہ دیکھ رہی تھی، کل کوئی یہ نہ کہے کہ اس موقع پہ علی موجود نہیں تھے. اگر وہ موجود ہوتے تو حضرت علی کو رسول اللہ مصلی پہ کھڑا کر دیتے. تو چنانچہ ایک وقت آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی. حضور نے فرمایا، کہاں ہے علی؟ کہاں ہے میرے چچا عباس؟ دونوں کو بلاؤ. دونوں کو بلایا گیا. پیغمبر اسلام ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی کی طرف چلے. اس عالم میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے. آپ اس عالم میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے ہیں. تمام صحابہ کرام ان کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. جب حضرت ابوبکر نے آپ کے آنے کی آہٹ محسوس کی تو پیچھے ہٹنا چاہا. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، میں آج تمہاری امامت کی تائید کرنے آیا. اور صرف حضرت ابوبکر کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائید کے لیے ہی نہیں آئے، بلکہ آپ نے حضرت عباس کو بھی حضرت صدیق اکبر کے پیچھے کھڑا کیا، حضرت علی کو بھی حضرت صدیق اکبر کے پیچھے کھڑا کیا، تاکہ یہ بات دنیا میں رہے کہ علی اور عباس، جو کہ میرے چچا، میرے داماد اور چچا داد بھائی ہونے کے ناطے میرے قریبی رشتہ دار تھے، وہ دونوں موجود تھے. میں پیغمبر علی اور عباس کو صدیق کے پیچھے کھڑا کر کے جا رہا. دوستو، اب بات ہے اس زمانے کی جس کو آج ساری تقریر میں موضوع بحث ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اس بات کو اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، یا انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیلات کے ساتھ عرض کی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اہل سنت والجماعت اور شیعہ میں جو بات وجہ تنازع ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو 23 سال تک ایک ایسے شخص کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، حضرت علی کی تصویر ایک ایسے شخص کی حیثیت سے پیش کی جاتی ہے کہ جس نے 23 سالہ دور خلافت میں ایک باغی کی حیثیت سے زندگی گزاری، 23 سالہ خلفائے ثلاثہ کے دور خلافت میں ایک ڈرپوک بزدل آدمی، اور ایک ایسا آدمی جسے اپنی جان اسلام دین شریعت سے زیادہ عزیز ہو، ایک ایسا شخص جو اپنے دل میں ایک بات رکھتا ہے مگر زبان سے ادا نہیں کر سکتا، ایک ایسا شخص جو اپنے مخالفوں بلکہ اسلام کے دشمنوں کی تعریف پہ تعریف کرتا چلا جا رہا ہے، ایک ایسا شخص جو اسلام کے دشمن کو اسلام کا دشمن سمجھ کر بھی کبھی اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دیتا ہے، کبھی اپنی بھابھی کا نکاح ان کے ساتھ کرتا ہے، کبھی ان کے ساتھ جنگوں میں حاصل ہونے والی مال غنیمت کو حاصل کرتے ہیں، اور صرف مال غنیمت نہیں جو جنگوں میں حاصل ہونے والی لونڈیاں آتی ہیں ان کو بھی اپنی مملکیت میں لے کر ام ولد کا درجہ دیتے ہیں، ایک وہ تصویر ہے، اور ایک تصویر اہل سنت والجماعت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد پیغمبر کے اشاروں کے مطابق، پیغمبر کے فرمان کے مطابق، پیغمبر کے آخری عمل کے مطابق صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، صدیق اکبر کے وزیر و مشیر بن کر رہے، صدیق اکبر کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارے، جب پیغمبر کی بیٹی حضرت علی کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ فوت ہوئی تو سب سے پہلے حضرت علی نے اس کی اطلاع حضرت ابو بکر کو دی، اور ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے بھی ابو بکر کو آگے فرمایا، ایک یہ تصویر ہے۔ اب یہاں پر میں ایک دو باتیں جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، بالفرض والمحال تھوڑی دیر کے لیے شیعہ کے اس پیش کردہ خاکے اور تصویر کو سامنے رکھ کر، جیسے کہ شیعت اس بات پر بزد اور مصر ہے اور یہی اس کے ایمان اور عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے تشریف لے جانے کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہو گئے، اور آج تک شیعت اس پر قائم و دائم ہے۔ اگر یہ بات درست اور صحیح ہے بالفرض والمحال نقل کفر کفر نباشد، تو سب سے پہلی بات قرآن کریم کا حکم ہے لا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا، اور قرآن پاک کا یہ بھی حکم ہے کہ تم مشرکہ عورتوں کے ساتھ جب تک وہ ایمان نہ لائیں اس وقت نکاح نہ کرو، اور اس وقت تک اپنی مومنہ بیٹیوں کو ان لوگوں کے نکاح میں مت دو جو مشرک ہیں جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ تو ایمان کے لیے نکاح کے لیے شرط ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کیا جائے اس کا مومن ہونا ضروری ہے، پہلی بات۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مومن کامل تھے اور ان کی لخت جگر عائشہ تو صدیقہ مومنہ کاملہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اگر صدیق اکبر کی قلبی کیفیت ایک ذرہ کے برابر بھی صحیح نہ ہوتی تو پیغمبری کبھی بھی صدیق اکبر کی بیٹی کو ام المومنین کا شرافت نہ دیتی اور صدیق اکبر کو اپنا سسر کے طور پر منتخب۔ یہی حیثیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں نہ دیتے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی حضور کی زندگی تک تو معاملہ نہیں، معاملہ زیر بحث ہے حضور کے بعد کا، تو حضور کے بعد کے معاملے کو دیکھ لیا جائے۔ سب سے پہلی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھابھی حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کا نکاح خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ پڑھایا، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو پھر اسی اسماء بنت امیس کے ساتھ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم سے پڑھایا، فاروق اعظم سے پڑھایا. اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن قبیلوں نے سر اٹھایا، سرکشی کی اور بغاوت کے لیے آمادہ ہوئے، ان قبیلوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں، قبیلہ بنو تغلب کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس قبیلہ سے ام حبیب بنت ربیعہ جس کو الصحابہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ عورت حضرت علی کے حصے میں آئی. حضرت علی کی اس عورت سے نکاح، حضرت علی کے اس عورت سے اولاد حضرت عمر ابن علی کے نام سے اولاد ہوئی، اور اسی طرح حضرت علی کی بیٹی رقیہ بنت علی اس عورت سے پیدا ہوئی. سوال یہ ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے تو ان کی خلافت میں ملنے والا مال غنیمت صحیح نہیں ہو سکتا، اور مال غنیمت میں حاصل ہونے والی لونڈی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. اسی طرح قبیلہ حنفیہ سے خولہ بنت جعفر، یہ حضرت علی کے حصے میں آئی، اور ان سے حضرت علی کا جو اولاد ہے محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے مشہور صاحبزادے ہیں، اور یہ بھی انہی سے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا، اور یہ نکاح بھی اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب حضرت ابو بکر کی خلافت کو صحیح تسلیم کیا جائے، اس کے بغیر یہ نکاح صحیح ثابت ہے. اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا تو ایران سے جو لونڈیاں اور کنیزیں آئیں ان میں سے ایک جو اس وقت کے ایران کے شاہ کی بیٹی تھی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور انہی سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے. اگر خلافت فاروق کی صحیح ہے تو حضرت حسن حسین کا نکاح صحیح ہے، حضرت حسین کا نکاح صحیح ہے تو زین العابدین کی امامت صحیح ہے، اگر زین العابدین کی امامت صحیح ہے تو خلافت فاروقی بھی صحیح، اور اگر خلافت فاروقی کا انکار کیا جائے تو زین العابدین کی امامت صحیح قرار نہیں، امامت صحیح قرار نہیں پا سکتی. تو بہرحال انشاءاللہ العزیز اب اس نقطہ نظر پر جو نقطہ نظر پیغمبر اسلام کے بعد مسلمانوں کی طرف سے اور شیعہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، ایک نقطہ نظر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت علی نے خود قرآن پاک کو جمع کرنا چاہا، مگر صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے ان کے قرآن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، وہ قرآن چھوڑ دیا گیا، اسے پاؤں کی ٹھوکر مار دی گئی. حضرت علی معاذ اللہ اس قرآن کو لے کر گھر میں آ کر چپکے سے بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، حضرت علی خاموش رہے، اللہ کے دین کے ضابطے بدل دیے گئے، حضرت علی خاموش رہے. پیغمبر کے بعد پیغمبر کی وراثت اور ترکہ چھین لیا گیا، حضرت علی خاموش رہے. حضرت محسن ساکت کر دیے گئے، حضرت علی خاموش رہے. دین کی سرحدیں پامال کر دی گئیں، حضرت علی خاموش رہے. اور 23 سال تک خاموش رہے، 23 سال تک کبھی آپ نے آ نہیں بھری، 23 سال تک کبھی آپ نے اف نہیں کہا. اور 23 سال کے بعد جب خلافت ملی، جب حکومت ملی، تو اس خلافت اور حکومت کے دور میں بھی تینوں خلفاء کی تعریف کرتے رہے، کبھی بھی مذمت بیان. تو کہتے ہیں جی پہلے 23 سال تو اس لیے چپ رہے کہ خلفاء ظلم و جور کی وجہ سے حضرت علی کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور آخری 6 سالوں میں اس لیے خاموش رہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے اگر میں خلفائے ثلاثہ کی برائی بیان کروں گا تو میری فوج دوڑ جائے گی، میری فوج دوڑ جائے گی. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خارجیوں سے جنگ نہروان سے فارغ ہوئے تو خارجیوں کا قلعہ کما کیا. اس وقت 3 خارجیوں نے بیت اللہ میں آ کر حرم میں بیٹھ کر آپس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جب تک حضرت عمر ابن سعد کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو تینوں آدمیوں نے قسمیں کھائیں. بکر بن عبداللہ نے یہ قسم کھائی کہ میں معاویہ کو قتل کروں گا. عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ قسم کھائی کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا. اور اسی طرح ایک تیسرے آدمی نے قسم کھائی کہ میں حضرت عمر ابن سعد کو قتل کروں گا. چنانچہ یہ تینوں آدمی مختلف جیتوں پر چلے گئے. تاریخ طے پائی کہ 17 رمضان کو صبح فجر کی نماز میں بیک وقت حملہ کیا جائے گا تاکہ ایک کی شہادت کی خبر سن کر دوسرا اپنے آپ کو محتاط نہ کر لے. تینوں اسلام کے جرنیلوں کو بیک وقت تحت کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کے مطابق اپنے گھر سے نکلتے تھے تو آواز دے کر چلتے تھے نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, چلو نماز کے لیے آؤ. آپ اس طرح آواز لگاتے آ رہے تھے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جو پہلے اپنے آپ کو شیعان علی میں سے کہلواتا تھا اور شیعان علی کا ایک بہت بڑا اس وقت لیڈر اور رہنما کے طور پر ظاہر ہوا تھا, بعد میں خارجیوں میں شامل ہوا, اس شخص نے حضرت علی پہ حملہ کیا. آپ اس کی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے زخمی ہوئے. آپ کے سامنے اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس آدمی کو قصاص میں قتل کر دیا جائے. دوسرے آدمی نے عین نماز کے وقت حضرت معاویہ پر دمشق کی مسجد میں ملک شام میں حملہ کیا. حضرت معاویہ نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے آپ پیچھے ہٹے تو آپ اس کے حملے سے بچ گئے, لیکن آپ کی پشت پر زخم آیا اور اس آدمی کو پکڑ لیا گیا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا. تیسرے آدمی نے عین اسی نماز کے وقت ملک مصر میں جا کر حضرت معاویہ پر حملہ شام میں ہوا. حضرت عمر ابن سعد پر جو ہے عمر ابن وقاص پر حملہ جو ہے وہ ملک وہ مصر میں ہوا. اور اتفاق ایسا تھا کہ حضرت عمر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی جگہ پر خارجہ بن حبیبہ کو اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا. آپ خود بیمار تھے, چنانچہ اس شخص نے وہ نہیں جانتا تھا کہ مصلی امامت پہ آنے والے حضرت عمر ابن العاص ہیں یا خارجہ بن حبیبہ ہیں. اس نے امام مسجد پر یہ سمجھ کر کہ یہ حضرت عمر ابن العاص ہیں ان پر حملہ کیا اور وہ موقع پر شہید ہو گئے. اس قاتل کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ قاتل عمر ابن بکر تھا جس کو موقع پر قتل کر دیا گیا. اس طرح ان تین خارجیوں نے جو آپس میں مشورہ طے کیا تھا اس مشورے کے مطابق یہ حضرت علی کو شہید کرنے میں تو کامیاب ہو گئے, مگر باقی دونوں حضرات شہید نہیں ہوئے اور یہ تینوں کے تینوں موقع پر گرفتار ہوئے اور تینوں کے تینوں کو قتل کر کے واسطے جہنم کر دیا گیا. تو دوستو میں نے آج اپنی وسعت کے مطابق چند حالات آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل مکمل طور پر ڈرافٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کے نام پر علماء کرام کی تائید سے اب وہ بل باضابطہ طور پر اسمبلی میں چند روز تک پیش ہونے والا ہے. آپ اس میں دیکھیں گے کہ کوئی شخص اہل بیت اعظام کی گستاخی کرے یا کوئی شخص صحابہ کرام کی خلفائے راشدین کی گستاخی کرے اس شخص کے لیے اس ملک میں باضابطہ سزائے موت اور اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے عمر قید اور 10 سال قید اور کوڑوں کی سزا کا باضابطہ قانون منظور ہوگا. اور باوجود اس کے کہ تمام دشمنان صحابہ کرام اس وقت پریشان اور حیران ہیں کہ اس بل کا راستہ روکا جائے, لیکن کوئی بھی کاروائی اور کسی قسم کی کوئی سازش بھی اس بل کے راستے میں رکاوٹ نہیں ملے گی اور یہ بل اپنے موقع پر پاس ہوگا اور اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ سے پاس ہو کر یہ بل قانون کا ایک حصہ بنے گا اور دشمنان صحابہ کے منہ میں اس طرح لگام چڑھ جائے گی جو لگام حضرت جنگی شہید نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو دشمنان صحابہ کے منہ پر لوہے کی لگام چڑھا دوں گا. انشاءاللہ العزیز یہ لوہے کی لگام آپ حضرات دیکھیں گے قانون کی شکل میں ایسی چلے گی کہ پاکستان کی سرزمین پر کسی آدمی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اصحاب رسول کے خلاف کسی قسم کی کوئی بکواس کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ محمودیہ کی طرف سے یا کیا کرتے ہیں, میں پہلے بھی دیکھ رہا ہوں کہ جتنے کاغذ آئے ہیں کسی میں آیا کہ وزیر اعلیٰ سے ملازمت دلواتے ہیں.